میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نبي رحمة شفيع أمت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی کے ایک برگزیدہ ولی ہیں۔ کتابوں میں آپ کا تذکرہ، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ درویش صفت آدمی تھے، سادہ لباس، سادہ حلیہ، سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بصرہ کے کسی بازار سے گزر رہے تھے تو اس زمانے کے اندر غلاموں کا اور باندیوں کا زمانہ ہوتا تھا، تو ایک باندی جو کسی بہت امیر آدمی کی لونڈی تھی وہ وہاں سے گزر رہی تھی، بڑے عالی شان لباس میں، عالی شان سواری پر، اپنے مزید خدام کے ساتھ، ایک جاہو حشمت کا منظر تھا۔ چونکہ باندیاں بکا کرتی تھیں، خریدتے تھے، بیچتے تھے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے کنیز، کیا تمہارا مالک تمہیں بیچنے کو تیار ہے؟ کیا وہ بیچے گا؟ اس باندی نے جب حلیہ دیکھا کہ درویش فقیر سا آدمی ہے اور میرے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے بیچنے کو تیار ہے یا نہیں، تو اس نے پوچھا کہ اچھا، اگر میرا مالک بیچے تو مجھے کون خریدے گا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خریدنے کو تیار ہوں۔ اس باندی نے پوچھا کہ تم کیا میری قیمت ادا کر سکو گے، اور تمہیں پتا کہ میری قیمت کیا بنتی ہے، تمہارا کیا اندازہ ہے میری قیمت کیا ہوگی؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمہاری قیمت دو کھجوروں کے برابر ہے، بالکل معمولی سی۔ اس باندی نے سمجھا کہ درویش آدمی ہے، کوئی مستی کے اندر چل رہا ہے تو ایسے مذاق کر رہا ہے، وہ چلی گئی۔ جا کر اپنے مالک کو، اپنے آقا کو اس نے جا کے قصہ بیان کیا کہ راستے میں آج ایک درویش ملا تھا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ مالک نے کہا کہ اسے بلایا جائے، دیکھیں کون ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، چلے مذاق ہی صحیح، جیسے لوگ مذاق اڑانے کے لیے بھی بلا لیتے ہیں۔ آقا نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ اے بزرگ، آپ نے اس کی قیمت اتنی معمولی لگائی، یہ تو اتنی خوبیوں کی مالک ہے، آپ نے اتنی کم قیمت کیسے لگائی؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے اس کی قیمت اتنی تھوڑی اس لیے لگائی کہ اس میں خرابیاں بہت ہیں، اس میں خامیاں ہیں، عیوب ہیں، کمیاں ہیں اس کے اندر۔ آقا نے پوچھا کہ اس کے اندر تمہیں کون سی کمی نظر آ گئی؟ حسین و جمیل ہے، جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب اس کے اندر موجود ہیں، تمہیں اس میں کون سی خامی نظر آ گئی؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں ظاہری خامیاں بھی ہیں، اس میں باطنی خامیاں بھی ہیں۔ ظاہری خامیاں یہ ہیں کہ اگر چند دن سر نہ دھوئے تو جوئیں پڑ جائیں، منہ نہ دھوئے تو منہ میلا ہو جائے، کبھی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی اسے تکلیف آ جاتی ہے، کبھی ناراض ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مہانہ جو ایام ہے وہ بھی آتے ہیں، تو یہ تو ظاہری عیوب ہیں. اور باطنی عیوب یہ ہے کہ یہ تیری وفادار نہیں. آج تیرے پاس مال ہے تو یہ تیرے پاس ہے، تیرا مال ختم ہو جائے اور دوسرا کوئی مالدار اسے خریدنا چاہے تو یہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی وفاداری ظاہر کرے گی جیسے تیرے ساتھ کر رہی. پھر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تو اس کی بات کرتے ہو، میں اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ عمدہ اور اعلی کنیزیں خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں. آقا نے پوچھا کہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ باندیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مشک اور کستوری سے بنایا ہے. وہ باندیاں ہیں کہ جن کا حسن اگر ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی کم پڑ جائے، اور جن کا اگر دوپٹہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے تو دنیا ساری کی ساری اس دوپٹے کے نور سے روشن ہو جائے. اور جو کبھی بے وفائی نہیں کرے گی، ہمیشہ وفا کرے گی، جو کبھی میلی نہیں ہوتی، جو کبھی غصے میں نہیں آتی، جو محبت کرنے والی ہے، اطاعت کرنے والی ہے، وفا کرنے والی ہے، فرمایا میں تو ان کو خریدنے کو تیار ہوں. تو مالک سمجھ گیا کہ یہ بزرگ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ جنتی عورتوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جن کی یہ خوبیاں ہیں. تو اس آقا نے پوچھا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ ان جنتی باندیوں کی قیمت کیا ہے، اگر انہیں خریدنا ہو تو ان کی قیمت کیا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان کی قیمت یہ ہے کہ جب اپنے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے رکھ کے بیٹھو اور دنیاوی ان کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو تو اس وقت کسی بھوکے کو بھی یاد کر لینا. جب رات کے وقت سوتے ہو اور نیند سے لطف اندوز ہوتے ہو اور دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اپنے بستر سے اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دو رکعت نماز ادا کر لیں، اور اگر ہو سکے تو لوگوں سے ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی وہ باندیاں عطا فرما دے گا. یہ وہ جنت کا ایک تھوڑا سا منظر ہے جو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت، جنت کی عظمت، جنت کی نعمتیں، جنت کی فضیلتیں اور جنت کی خوبیاں جگہ جگہ بیان فرمائی. چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت، حالت اور مثال جس کا پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، جو پانی کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. اور مزید فرمایا وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس جنت میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس دودھ کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. وہ انہار من عسل مصفا، اور اس میں شہد کی ایسی نہریں ہیں جو شہد نہایت ہی صاف ستھرا ہے. اور اس جنت میں اس شراب کی نہریں ہیں کہ جو شراب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیار کردہ ہے، جس میں نشہ نہیں بلکہ سرور ہی سرور ہے. فرمایا جنت یہ ہے، یہ جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. فرمایا بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں میں ہوں گے، فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ تم ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لوگے کہ نہایت خوش یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے چہروں کے اندر نعمتوں کی تر و تازگی اور فریشنس نظر آ رہی ہوگی. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی، اور مہر کس کی؟ مشک کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہوگی. فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فی ذالکا, یہ ہے وہ چیز جس کے اندر للچانے والوں کو للچانا چاہیے, لالچ کرنے والوں کو لالچ کرنی چاہیے, تما رکھنے والوں کو تما کرنی چاہیے, کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے, اس کی خاطر عمل کرنا چاہیے, اس کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. فرمایا, تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہوگی جس کو تمہارا دل کرے گا, اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہوگی جس کا تم مطالبہ کرو گے, منہ سے بولو گے وہ بھی ملے گی, اور دل میں تمنا کرو گے وہ بھی ملے گی. اور فرمایا, یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ نزلم من غفور الرحیم, یہ بخشنے والے, رحم فرمانے والے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. خدا مہمان نوازی فرمائے گا, یہ خدا کی طرف سے مہمانی ہے جو اس کے بندوں کو ہوگی. کن کو؟ متقین کو ہوگی. تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ بندہ جو خواہش کرے گا اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا, جس کا مطالبہ کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر وہ بھی عطا فرمائے گا. تو دنیا کے اندر بندے کی خواہشات پوری نہیں ہوتی, اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی. ہر آدمی کی زندگی کی کوئی نہ کوئی خواہش ادھوری ہوتی ہے. 10 پوری ہو جاتی ہیں, 11ویں باقی ہوتی ہے. 20 پوری ہوتی ہیں, 10 باقی رہ جاتی ہیں. دنیا کے اندر تمنائیں, آرزوئیں, خواہشات پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جنت میں وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی, ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے دل جو چاہیں گے, جو خواہش کریں گے, تمہیں جنت کے اندر وہی عطا کر دیا جائے گا. اور یہ ساری نعمتیں بیان کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی حقیقت کے بارے میں پھر بھی یہی ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک خدا نے چھپا کے رکھی ہے کوئی انسان اسے پوری طرح جان ہی نہیں سکتا. یعنی بتا بھی دیا کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, نہریں ہیں دودھ کی, شراب کی, صاف ستھرے پانی کی, اور دیگر چیزوں کی اور نعمتیں ہیں, سب کچھ ہے. اس کے باوجود فرمایا کہ اتنا کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت کے اندر رکھی ہوئی. اب یہ جنت اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار فرمائی ہے؟ تو ایک تو یہیں پر آیت کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, مثل الجنت التی وعد المتقون, اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا, جس کا وعدہ تقوی والوں سے کیا گیا ہے, خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے. ایک اور آیت مبارکہ ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی چیز کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فرمایا, اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف, جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت, جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے, وہ اتنی بڑی کہ آسمان و زمین اس کے اندر سما جائیں. فرمایا, اس جنت کی طرف جلدی کرو. اور وہ جنت کس کے لیے ہے؟ فرمایا, اعدت للمتقین, وہ جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, خوف خدا والوں کے لیے. اب اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا گیا, پہلی بات فرمائی, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو, جنت کی طرف جلدی کرو. اس جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے جلدی کریں؟ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے جنت میں جانے کے لیے. اگر جنت یوں ہی جو ہے وہ ملنی ہے تو ہم تو بڑے خوش ہیں کہ جنت میں جائیں گے, سارے غم دکھ جو ہے وہ سب نکل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن جنت کی طرف جلدی کرنے کا مطلب, اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف جلدی کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان اعمال کی طرف جلدی کرو جو جنت میں لے جانے والے ہیں, ان اعمال کی طرف جلدی کرو جو اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف لے جانے والے ہیں. تو گویا وہ سارے اعمال ان کی طرف دعویٰ دی گئی جو جنت اور بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. اب جنت اور بخشش کا ذریعہ بننے والے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، مسلمانوں سے حسن سلوک ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و پاک پڑھنا ہے، دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا ہے، اپنے جاننے والے نہ جاننے والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے اور بھلائی کا سلوک کرنا ہے. یہ وہ سارے اعمال ہیں جن کی طرف جلدی کا حکم فرمایا گیا. گویا فرمایا گیا کہ اے لوگو جلدی کرو جنت کی طرف، مراد یہ کہ جلدی کرو نمازوں کی طرف، جلدی کرو روزوں کی طرف، جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف، جلدی کرو تلاوت قرآن کی طرف، جلدی کرو اللہ کے محبوب کو یاد کرنے کی طرف، جلدی کرو لوگوں سے عفو در گزر کرنے کی طرف، جلدی کرو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف، جلدی کرو ماں باپ کی خدمت کی طرف، جلدی کرو اولاد کی اچھی تربیت کی طرف، جلدی کرو خوف خدا کی طرف، جلدی کرو صبر و شکر کی طرف، توکل و قناعت کی طرف، صبر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف، آخرت کے ساتھ لگاؤ کی طرف، جلدی کرو ان اعمال کی طرف. جتنا ان اعمال کی طرف جلدی کرو گے اتنا تم جنت کی طرف جلدی کرو گے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اب جنت کے بارے میں فرمایا جنتین ارض السماوات والارض، فرمایا اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت، جس کا رقبہ آسمان و زمین کے برابر ہے. آسمان و زمین کے برابر ہے، زمین تو بہت چھوٹی سی ہے، آسمان اس کی بنسبت بہت بڑا ہے، کیونکہ جتنے ستارے ہیں یہ سارے آسمان سے نیچے ہیں، تو اب ایک ایک ستارہ زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور آسمان ان سب کے اوپر ہے، تو آسمان اس سے بھی بڑا، ستاروں سے بڑا، ستارے زمین سے بڑے، اور جنت آسمان و زمین دونوں سے بڑی. تو اس لیے جو جنت کا رقبہ ہے وہ ہماری عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی. حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، پہلے جہنم میں ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا کو کچھ معاف فرمائے گا، وہ جہنم سے باہر آئے گا، اور جب اسے جنت دی جائے گی تو وہ جو آخری جنتی ہے، آخری جنتی، اس کا جو جنت میں اسے جتنا حصہ ملے گا وہ ایکڑوں میں نہیں ہوگا. آخری جنتی اور جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہے اسے اتنی بڑی جنت کا حصہ ملے گا جتنی یہ پوری روئے زمین ہے. اور صرف پوری روئے زمین نہیں، روئے زمین سے 10 گنا زیادہ رقبہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں عطا فرمائے. یہ ہے وہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل میں جو تمنا ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کر دے گا. دنیا کے اندر دو تنہ اتنا بڑا گھر ہو جائے، گھر سے محل ہو جائے، اور بڑا محل ہو جائے، اتنا بڑا ہو جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا محل ہو جائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بڑا محل عطا فرما دے، پوری دنیا سے زیادہ رقبے جنت کے اندر عطا فرمائے گا. تو یہ ہے جنت کی وسعت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی. اب یہ جنت تیار کی گئی ہے، فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. تقوی کا متقین کون ہے؟ جس کے اندر تقوی پایا جائے، پرہیزگاری پائی جائے. ایک تو اس کا بنیادی مفہوم ہے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا. لفظ تقوی جو ہے اس کا میننگ ہے بچنا. کس چیز سے بچنا؟ مین یہ ہے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا. تقوی کا سب سے بنیادی مفہوم ہے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا، خواہ وہ چھوٹی نافرمانی، خواہ وہ بڑی نافرمانی، اس سے بچنے کا نام تقوی. لیکن پھر آگے متقین کے کچھ اوصاف ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کے اندر مزید کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ان کا بیان فرمایا. وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. 4 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا متقین کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، خوشحال ہیں یا تنگ دست ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. محتاج ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور مالدار ہیں تو کنجوسی نہیں کرتے پھر بھی خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہ متقین کا پہلا وصف ہے. دوسرا وصف ارشاد فرمایا، فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اور تیسرا وصف فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور چوتھا وصف بیان فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب یہاں پر چار چیزیں بیان کی. پہلی بات بیان ہوئی کہ تنگ دستی ہے، خوشحالی ہے، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خوشحالی کے اندر خرچ کرنا، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، غلہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء سامان ختم ہو گیا. اب لوگ محتاج پریشان، کہیں سے بھی مل جائے تو جتنے مرضی پیسے دے کے لے لے. ان دنوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلے سے لبریز قافلہ دوسرے ملک سے آیا، ہزاروں اونٹوں پر مشتمل، ہزاروں اونٹوں پر مشتمل. اب مدینہ منورہ کے جو تاجر تھے، جو چھوٹے تاجر تھے، وہ سارے آگے کہ بھئی ان سے غلہ خرید لیتے ہیں، آگے بیچیں گے. آ کے کہنے لگے حضرت ہم آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں، تو آپ بتائیں کیا ریٹ آپ لگائیں گے. تو فرمایا کہ میں یہ غلہ میں نے بیچ دیا. انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اس کی اچھی قیمت دے دیں گے، 100 روپے کی چیز، 1,00,000 روپے کی چیز ہے، تو ہم آپ کو جو ہے اوپر 2% 3% اوپر پروفٹ رکھ کے دے دیں گے. فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے. لوگوں نے اپنا پروفٹ جو ریشو ہے وہ بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ یہ کہا کہ حضور جتنے کا آپ نے خریدا ہے اسے دگنی قیمت ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، 1,00,000 روپے ہم 2,00,000 روپے دینے کو تیار ہیں، اب غلہ ہمیں بیچ دیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم 1,00,000 کی چیز 2,00,000 میں خریدنا چاہتے ہو، میں 1,00,000 کی چیز 10,00,000 میں بیچ چکا ہوں. تاجر حیران، عرض کیا حضور اب یہ ٹھیک ہے، غلہ تو آپ اسی کو بیچیں جو 10-fold زیادہ آپ کو دے رہا ہے، لیکن ہمیں اس بندے کا تو بتائیں وہ تاجر ہے کون جس کو آپ نے غلہ بیچا اور اتنا مہنگا اس نے خرید لیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس ذات کو وہ غلہ بیچ دیا ہے جس نے فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، جو خدا کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا اسے عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ میں نے سارا غلہ خدا کو بیچ دیا، میں نے اللہ کی مخلوق کے اوپر سارا غلہ تقسیم کر دیا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو خوشحالی کے زمانے میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. تنگ دستی کے اندر محتاجی ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہے. یہ نہیں کہ غربت ہے تو نہیں دیں گے، غربت ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع تھا، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ایک صحابی تھے، ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، ایک کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ کی راہ میں دے سکے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان سنا، جس شخص کے کھیت تھے اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے کھیت کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں، ساری رات کام کروں گا، صبح مجھے معاوضہ دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ساری رات کام کیا، صبح معاوضے کے اندر تقریباً یوں کہہ لیں کہ 8 kg کھجوریں مل گئیں. 8 kg کھجوریں ملی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، آدھی کھجوریں سرکار کو پیش کر کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ کہاں سے لے کے آئے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے ساری رات محنت مزدوری کی، صبح جتنا معاوضہ ملا آدھا گھر چھوڑ کے آ گیا، آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا. یہ ہے تنگ دستی کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہے جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی عطا فرما دیتا ہے. حدیث مبارک بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ کے 2 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ روزانہ یہ دعا مانگتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کے اوپر خرچ کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنے مال کو روکتا ہے تو اپنا مال اس سے روک لے. تو جو خرچ کرنے والا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. اس لیے جو جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ پہلا وصف الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگ دستی خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسرا وصف بیان فرمایا، فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے متقی وہ ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. غصہ پینا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ عفوون ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور وہ یہی اوصاف اپنے بندوں میں پسند فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ پہلوان ریسلر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو گرا دے، جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، جو کسی دوسرے پر قابو پالے. فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے، جو اپنے غصے پر قابو پالے وہ پہلوان ہے. اور ایک اور حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنا غصہ روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا عذاب روک لے گا. جو دنیا میں غصہ روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا عذاب روک لے گا. اور تیسری حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اپنے غصے میں میرے جلال کو یاد رکھے، جو اپنے غصے میں میرے جلال کو یاد رکھے تو جب میں مخلوق پر غضب فرماؤں گا میں اسے یاد رکھوں گا، جب میں مخلوق پر غضب کروں گا میں اسے یاد رکھوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں لوگوں کو ہلاک کروں گا تو میں اس بندے کو ہلاک نہیں کروں گا جو غصے میں مجھے یاد رکھنے والا ہے. تو غصے پر قابو پانا جو ہے یہ متقین کی بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آدمی غصے پر قابو نہیں پاتا تو ایک نہیں بیسیوں گناہ کرتا ہے، جب آدمی غصے پہ قابو نہیں پاتا تو ایک نہیں بیسیوں گناہ کرتا ہے. غصہ آتا ہے تو آدمی گالی دیتا ہے، غصہ آتا ہے تو آدمی برا کہتا ہے، غصہ آتا ہے تو آدمی دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، غصہ آتا ہے تو دوسرے سے حسد شروع کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو دوسرے کی غیبت کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو دوسرے پر بہتان لگاتا ہے، غصہ آتا ہے تو دوسرے کا دل دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ غصہ ایک ہے لیکن اس کے نیچے جو گناہ ہیں ان کی پوری فہرست ہے. تو اس لیے متقی وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے کہ جس نے اس کی جڑ کو روک لیا، جس نے غصے ہی کو روک لیا وہ اگلے سارے گناہوں سے بچ جائے گا. غصہ اس نے پی لیا، اب وہ غیبت نہیں کرے گا، اب وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا، اب وہ گالی نہیں دے گا، اب وہ برا نہیں کرے گا، اب وہ اس کی غیبت نہیں کرے گا، اب اس پہ تہمت نہیں لگائے گا، اس پہ الزام نہیں لگائے گا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھے گا، اس سے حسد نہیں کرے گا. اور بنیاد کیا بنی کہ صرف اپنے غصے کو روک لیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ شے ہمیں بیان فرمائی کہ اس شے کو اپنا لیں تو ایک شے کو اپنانے سے ہم بیسیوں گناہوں سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں. اور غصہ جو ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ہمیں بات بات پہ غصہ آتا ہے اور زندگی میں وہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں کہ جن پہ غصہ آتا ہے. کبھی غصہ اپنے گھر والوں پہ آ جاتا ہے، شوہر کو بیوی پہ غصہ، بیوی کو شوہر پہ غصہ، باپ کو اولاد پہ غصہ ہے، پڑوسی پڑوسی سے غصہ کرتا ہے، دو اکٹھے کام کرنے والے کولیگز ہیں ان میں ایک کو دوسرے پہ غصہ آ جاتا ہے، روڈ پہ جاتے ہیں تو کبھی اگلی گاڑی والے پہ غصہ، تو کبھی پچھلی گاڑی پہ غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہماری حق تلفی ہو جاتی ہے ہمیں اس پہ غصہ آ جاتا ہے، رشتے داروں کے معاملات کے اندر تو ہر تیسرے معاملے میں غصہ آ جاتا ہے. تو غصے کے مواقع ہماری زندگی میں جگہ جگہ، اور جہاں پر بھی ہم غصہ کرتے ہیں ہماری زندگی کا وہی حصہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم گھر میں غصہ کرنے والے بنیں گے، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے. شوہر بیوی پر مسلسل غصہ کرتا رہے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کو بیوی اللہ کی ولیہ ہی ہوگی جو ہر وقت صبر ہی کرتی رہے گی، ورنہ ایک دن وہی آئے گا کہ آگے سے وہ بھی جواب دینا شروع کر دے. تو ایک غصہ گھر میں شروع ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے. ماں باپ نے اولاد میں غصہ شروع کیا، اولاد ماں باپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گی. پڑوسیوں کے ساتھ غصہ کرنا شروع کیا، وہ ہم سے دور ہو کے ہم سے کٹنا شروع ہو جائیں گے، اور مقابلے میں ہمارے اوپر وہ بھی غصہ کرنا شروع کر دیں گے. تو گویا ایک غصہ ہماری زندگی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور اس پر قابو پا لیں تو ایک تو متقین کے اوصاف مل گئے، دوسرا ہماری زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی، اور تیسرے نمبر پہ کہ جب غصے میں خدا کو یاد کریں گے تو جب خدا غضب فرمائے گا تو ہمیں یاد رکھے. اور جو غصے کو ضبط کرنے کے اور قابو کرنے کے فضائل ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گے. تو یہ وہ وصف ہے کہ جس سے ہماری دنیا بھی سدھر جاتی ہے ہماری آخرت بھی سدھر جاتی ہے. غصے کا وہ معاملہ ہے کہ غصہ تو مسجد کے اندر بھی کیا جاتا ہے, مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ چھوٹوں بڑوں کے درمیان غصہ یا کسی یا اور نہیں تو خیر امام صاحب بھی موجود ہوتے غصہ کرنے کے لیے, ان پہ کر لیا جاتا ہے. تو یہ غصہ ہمیں جو جگہ جگہ اللہ کے گھر کے اندر بھی ہماری غصے سے جان نہیں چھوڑتی, اپنے گھر کے اندر بھی ہم غصے سے جو ہے وہ فارغ نہیں ہوتے, غصہ ہم سے نکلتا نہیں ہے. تو اس پر جو قابو پانا ہے اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. غصے پر قابو یوں نہیں ہوتا کہ بندہ ایک مرتبہ بول دے ہاں میں آج سے غصے پر قابو پاؤں گا تو غصے پر قابو پا لے, اس کے لیے پریکٹس چاہیے. کیونکہ یہ وہ عادت ہے جو بندے کے اندر انگریوڈ ہے, جو اس کے اندر نقش ہے, اب اسے ختم کرنے کے لیے پریکٹس چاہیے. یہ سیلف کنٹرول ہے, اور سیلف کنٹرول جو ہے وہ ایک دن کے اندر حاصل نہیں ہو جاتا, اس کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑتی, مسلسل کوشش کرنی پڑتی. رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتوں میں ایک بڑی حکمت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ یہ فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, اور یہ فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. اور وہ تقوی کیا ہے؟ اس تقوی کا ایک حصہ ہے اپنے غصے پہ قابو پانا. روزے میں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر کیسے قابو پانا ہے. چیزیں حلال ہیں, ہم نے روزہ رکھ لیا, اب حلال چیزیں نہیں کھانے, حلال چیزیں نہیں پینی, اپنے نفس پہ قابو, اپنی حلال خواہشات کو نہیں پورا کرنا, اپنے نفس پہ قابو. تو روزہ تو سیلف کنٹرول سکھانے کے لیے آتا ہے. اب اگر پورا رمضان بھی گزر جائے یا زندگی کے 25 رمضان یا 40 یا 50 یا 60 رمضان گزر چکے اور وہ سیلف کنٹرول کے جس کے لیے روزے فرض کیے گئے اگر وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزوں کا مقصد ہی پورا نہیں کیا, ہم نے روزوں کا مقصد ہی حاصل نہیں کیا. وہ جو اپنے نفس پر قابو پانا تھا, اپنی زبان پر, اپنے اعضاء پر, اپنی خواہشات کے اوپر جو قابو پانا تھا, 30 دن حلال خواہشات سے اس لیے روک دیا گیا کہ رمضان کے بعد کم از کم حرام خواہشات سے تو بچے. 30 دن تک اپنے اوپر کئی چیزوں میں قابو پانے کی مشق اس لیے کروائی گئی کہ رمضان کے علاوہ جب ہمیں غصہ آئے تو کم از کم یاد آ جائے کہ ہمیں کسی چیز پر قابو پانا ہے. ہماری جو سیلف اسٹیم ہے اور ہماری جو ول پاور ہے وہ ول پاور اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کسی شے پر قابو پا سکے, اپنی ول پاور کے ذریعے اپنے غصے کو روک سکے, اپنی ول پاور کے ذریعے ہم گناہ سے اپنے آپ کو روک سکے, بد نگاہی سے اپنے آپ کو روک سکے. تو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس لیے. لیکن ہمارا تو رمضان جس دن ختم ہوتا ہے اگلے دن سے ہماری دوسری روٹین شروع ہو جاتی. تو متقین کے اوصاف میں دوسری بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی, والکاظمین الغیظ, اور متقین وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پانے والے, جو غصے کو پی جانے والے. تیسری بات ارشاد فرمائی, فرمایا والعافین عن الناس, اور متقی وہ ہیں جو دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں, جو دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں. غصہ پینے اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ جیسے پہلے بات تو ہو گئی کہ غصہ پی جاتے ہیں لیکن معاف بھی کر دیتے ہیں, دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ غصہ پینا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس غصے کا اظہار تو نہیں کیا, ہمیں کسی نے تکلیف پہنچائی, ہم نے اپنے غصے کا اظہار تو نہیں کیا, لیکن ہمارے دل کے اندر وہ بات چبھ رہی ہے مسلسل, ہمیں یاد آتی ہے بار بار کہ یار اس نے مجھے تنگ کیا تھا, اس نے میرا دل دکھایا تھا, اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا, فلاں موقع پر اس نے میری حق تلفی کی تھی, مجھے اس طرح اس نے تکلیف پہنچائی تھی. اگرچہ ہم اپنے غصے کا اظہار نہیں کر رہے تو غصہ پی گئے, لیکن دل کے اندر وہ کھٹکا, وہ ہمارے بار بار وہ گھوم پھر کے آتی رہتی ہے. معاف کر دینا یہ ہے کہ بندہ دل سے بھی اس کو نکال دے, معاف کرنا یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے بھی اسے ریموو کر دے کہ دل بھی اس کا ٹھنڈا ہو جائے اور دل بھی اس کا سکون کے اندر آ جائے, اور بول دے کہ اس نے ظلم کیا, اسے بول دے کہ میری طرف سے آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, تم اس بات سے نہ ڈرنا کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی تو میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا, میں نے تمہیں معاف کیا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ غصہ دل کے اندر موجود رہتا ہے, انتقام کا جذبہ دل میں موجود رہتا ہے, 20 سال کے بعد بھی دوبارہ موقع ملے تو آدمی وہ پرانے غصے کا بدلہ لیتا ہے. جو یہ ہمارے جو ہے نا وہ پرانے کلچر کے اندر جو چیز چلتی آ رہی ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور ہمارے جناب پوتے اور پوتوں کے پوتے بھی جو ہے نا اس کو آگے کنٹینیو رکھتے ہیں, کہ بھئی وہ ہمارے فلاں رشتہ دار کے ساتھ اس کے فلاں رشتہ دار نے برا سلوک کیا تھا، لہذا ہم نے اس سے بات نہیں کرنی، ہم نے اس سے نہیں ملنا، ہم نے اس کے گھر نہیں آنا جانا، ہم نے اپنے گھر بھی اس کو دعوت نہیں دینی، ہمارے فلاں زمانے کے اندر اس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اب ہم مرتے دم تک اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ فرمایا والعافین عن الناس، متقی وہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو معاف کر دیتا ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فضیلت کا عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دے اور جنت کے درجے بلند کر دے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دے اور جنت میں اس کے درجات بلند کر دے، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے تعلقات توڑنے کی کوشش کرے یہ اسے تعلقات جوڑنے کی کوشش کرے، تو جنتی محل اسے عطا فرمایا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے معاف کرنے کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب ساری مخلوق جمع ہوگی تو ابھی ان کا حساب نہیں شروع ہوگا، حساب شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان ہوگا، ایک منادی اعلان کرے گا کہ بھئی وہ شخص، وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ میدان محشر سے اٹھے اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ اب اعلان بڑا مجمل سا ہوگا، مبہم ہوگا، کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلے جائیں، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کن کا اجر اللہ کے ذمہ پر ہے، نمازیوں کا ہے، روزے داروں کا ہے، حاجیوں کا ہے، زکات دینے والوں کا ہے، قاریوں کا ہے، حافظوں کا ہے، کن کا ہے؟ لوگ آرام سے بیٹھے رہیں گے، پھر دوبارہ اعلان ہوگا، جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھیں اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں بتایا تو جائے کہ وہ ہیں کون جن کا اجر اللہ کے ذمہ پہ ہے، تو پھر منادی اعلان کرے گا کہ وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کو معاف کر دیا کرتا تھا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ اب جب تیسری مرتبہ اعلان ہوگا جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے، تو پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ فضیلت ہے معاف کر دینے کی، یہ فضیلت ہے معاف کر دینے۔ معاف کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، معاف کرنا تب تک مشکل ہے جب تک معاف کیا نہیں، یہ ہم یاد رکھیں، معاف کرنا تب تک مشکل ہے جب تک معاف کیا نہیں، جب کر دیا تو سب ختم، پھر آدمی کہتا ہے یار اتنا آسان تھا، معاف ہی کر دیتا ہے اس کو۔ تو معاف کرنا اگر جنت میں بلا حساب و کتاب کے جانا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا طریقہ بیان فرما دیا۔ تو ایٹ لیسٹ ہم یہ وصف اپنا لیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، جو زندگی میں چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہم ان کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہاں پر دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، دو دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، بہن بھائی آپس کے اندر بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملتے، پھر معاف نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں معاف کرنا سکھاتا، ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے کی طرح بالکل اسی طرح ملے، لیکن ایٹ لیسٹ آپس کی ناراضگی، نفرت اور دشمنی جو ہے وہ ختم کر دیں، آپس کی جو عداوت ہے، آپس کا جو کینہ ہے، ایک دوسرے کی جو غیبت ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کی غیبت کرے گا، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کی غیبت کرے گا، وہ ان کی برائیاں بیان کرے گا، وہ ان کی برائیاں بیان کرے گا، کم از کم یہ سلسلہ موقوف کرنے کے لیے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ صلح کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے؟ کیا تمہیں میں ایسا عمل بتاؤں کہ جو روزے رکھنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائے یہ کون سا عمل ہے، نمازوں سے، روزوں سے، صدقوں سے بڑھ کر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا سب سے بڑھ کر ہے، سب سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو صلح صفائی، آپس میں پیار محبت سے رہنا یہ بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، اب اسی ایک صلح کروانے کی فضیلت کے بارے میں ایک اس بات کے اوپر غور فرمائیں کہ جھوٹ بولنا ہماری شریعت میں کتنا سخت جرم ہے. جھوٹ بولنا حرام, جھوٹوں پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی. جھوٹ اتنا مذموم فعل ہے, جھوٹ آدمی بولے تو فرشتہ اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. حدیث مبارک میں بیان کیا گیا کہ جھوٹ بولے تو فرشتہ اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا لنک جہنم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے اس بندے کا نام جہنم میں جھوٹوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. یہ جھوٹ کی وعید ہے. لیکن ان ساری وعیدوں کے باوجود اگر دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو نہ صرف یہ کہ جھوٹ بولنا معاف ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں کہ معاملہ جھوٹ کا ہے اور کتنا سویر ہے, کتنا سخت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ صلح کروانے کے اوپر فرماتا ہے کہ صلح مسلمانوں میں صلح کروانی ہے, میاں بیوی میں صلح کروانی ہے, دو دوستوں میں صلح کروانی ہے, رشتہ داروں میں صلح کروانی ہے, وہ جھوٹ بولنا معاف نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی عطا فرماتا ہے کہ اس نے نیکی کا کام کیا, اس نے نیکی کا کام کیا. دو میں جھگڑا ہے, ایک کو جا کے بول دیا یار وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا, بولے نہیں نہیں یار ایسا تو نہیں ہے, وہ تو ویسے میرے خلاف. نہیں نہیں آیا, آپ کو کس نے کہہ دیا, وہ تو بڑا اچھا آپ کو یاد کر رہا تھا, اچھے لفظوں میں یاد کر رہا تھا. اسے جا کے بول دیا, اچھا اب یہ نرم پڑے گا, بولے گا اچھا چلے. یہ اس کو جا کے بولے گا بھائی وہ آپ کے بڑے اچھے الفاظ میں تذکرہ کر رہا تھا. نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا, میری تو کل لڑائی ہوئی اس سے. نہیں یار وہ اچھے الفاظ میں یاد کر رہا. اب تھوڑا سا بات ادھر بنائی, تھوڑی سی ادھر بنائی, دونوں میں صلح کروا دی, جھوٹ ہے لیکن ثواب ملے گا. تو یہ ہے لوگوں میں صلح کروانا. تو ہم دوسروں میں صلح کروائیں, اس سے پہلے یہ ہے کہ جن سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم ان سے صلح کریں. جن سے ہماری ناراضگی ہے, جن سے ہماری دوری ہے, جن سے ہم نے رشتہ داری توڑی ہوئی ہے, ہم ان سے صلح کریں. اور اگر دوسرے کی خطا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں, دوسرے کی خطا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں. حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ جو شخص غلطی پر ہے اور پھر کسی سے لڑائی کرتا ہے, غلطی اس کی ہے اور غلطی پر ہونے کے باوجود اسے لڑائی کرتا ہے, اب یہ سوچ کے اگر وہ لڑائی چھوڑ دے کہ یار میری غلطی ہے نا تو میں لڑائی چھوڑ دیتا ہوں, فرمایا کہ جو اپنی غلطی مان کر لڑائی کو ترک کر دیتا ہے, اللہ تعالی جنت کے اندر جنت کے کناروں کے پاس, اس کی باؤنڈری کے پاس اس کے لیے محل تعمیر فرماتا ہے. غلطی پر تھا تو اپنی غلطی پر تو بندے کو چھوڑنا ہی چاہیے نا, کہ اپنی غلطی ہے تو پھر کیوں لڑے کسی سے. لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اگر لڑائی کرنا چھوڑ دے تو فرمایا کہ جنت کے اندرونی کناروں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تعمیر فرماتا ہے. اور دوسرا بندہ وہ جو حق پر ہے, غلطی سامنے والے کی ہے, مثلا میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی, غلطی اس کی ہے, میں صحیح ہوں, اب میں اس سے لڑائی کر رہا ہوں کہ تو نے کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا, وہ بھی میرے ساتھ بحث کر رہا ہے, میرا حق کیا کہ میں اس کے ساتھ بحث کروں, کیوں, اس لیے کہ اس نے میرے اوپر زیادتی کی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی چھوڑ دے, حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے. اللہ تعالیٰ کو لڑائی جھگڑے سے بچنا اتنا پسند ہے, تو جو متقین کے اوصاف بیان کیے گئے اس میں فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہمارے اوپر کسی نے زیادتی کی تو ہم اسے معاف کر دیں. کئی چیزوں کے اندر بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں, بعض بہت بڑی ہوتی ہیں, لیکن معاف کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا, کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا, جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے. راستے میں کانٹے بچھانا کوئی معمولی بات ہے کہ ایک آدمی کو ایسی تکلیف دینا کہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس کبھی کبھار ہو گیا, دن رات صبح و شام گلی سے گزرے تو سر پہ کوڑا ڈال دے, گزرنے لگے تو راستے میں کانٹے بچھا دے, گھر سے باہر نکلے تو جناب آگے گندگی ڈال دے, نماز پڑھے تو دوران نماز اونٹ کی اوجری اٹھا کے گردن کے اوپر رکھ دیں, سر کے اوپر رکھ دیں, پیٹھ کے اوپر رکھ دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ دو بیٹیوں کو طلاق دلوا دیں, اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہوگا, اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہوگی. طائف کے اندر تشریف لے گئے تو کیا کیا ظلم نہیں کیا, کہ جو گنڈے بدماش قسم کے لڑکے تھے پیچھے لگا دیے, پتھر مار مار کے زخمی کر دیا, سر اقدس کا خون پام مبارک کے اندر پہنچ گیا, نالین پاک جو ہے وہ خون سے بھر گئی. اس سب کے باوجود جب سارے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے تھے اور ایک اشارے کے اوپر اور ایک حکم کے اوپر سب کی گردنیں اڑائی جا سکتی تھیں، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یہ معاف کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا وصف ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ تو معاف کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور متقین کے اوصاف میں سے ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک ہے غصہ پی لیا، دوسرا ہے غصہ پینے کے ساتھ اسے معاف بھی کر دیا، تیسرا یہ کہ معاف کرنے کے بعد اس ظالم پر جس نے ہم پہ زیادتی کی ہے اس کے اوپر احسان بھی کر دیا جائے۔ یہ تو حقیقتاً انتہائی مشکل ہے، لیکن اللہ کے جو پیارے مقرب بندے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور آپ کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو لوٹوں سے وضو ہوتا تھا اس زمانے میں، تو وہ لوٹا بھاری قسم کا لوٹا تھا، وہ لے کے آئی، ہاتھ سے چھوٹا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ لگا اور چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یک دم کسی آدمی کو تکلیف پہنچے تو غصہ تو آتا ہے، آدمی گھور کے دیکھتا اسے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو گھور کے دیکھا، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے، آپ نے فرمایا جا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے اگلا لفظ پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ غصہ بھی پیا، معاف بھی کیا اور احسان بھی فرما دیا، قرآن کی پوری آیت کے اوپر عمل کر کے بتا دیا۔ یہ ہے متقین کے اوصاف۔ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگار وہ ہیں جو اپنا مال اپنی خوشحالی کے زمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی تنگ دستی کے زمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقین کے گروہ میں شامل فرمائے، ہمارے اندر بھی عفو و درگزر کا جذبہ پیدا فرمائے، غصہ پینے والا ہمیں بنائے، لوگوں کو معاف کرنے والا بنائے، دوسروں پر احسان کرنے والا بنائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور ان اوصاف کے ساتھ پھر اللہ تعالی ہمیں وہی جنت عطا فرما دے جو متقین کے لیے اس نے تیار فرمائی ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔